الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اور قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله.
حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایاز سے بڑی محبت تھی، اور یہ مشہور واقعات ہیں. تو ایک حاسد نے ایک روز سلطان محمود سے کہا، جناب یہ آپ کا چہیتا ایاز بڑا دغا باز ہے، بظاہر آپ پر جان قربان کرنے کے دعوے کرتا ہے مگر باطن آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، دن رات دنیا کی دولت اور خزانہ اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، یہی دھن ہوتی ہے اس کو، یہ سوچتا رہتا ہے کس طرح میرے پاس خزانہ جمع ہو جائے، اور یہ کافی خزانہ جمع کر بھی چکا ہے. اگر ثبوت چاہیے تو میں پیش کیے دیتا ہوں. فلاں محلے میں اس نے ایک کمرہ لے رکھا، اس کمرے کو ہر وقت وہ مقفل رکھتا ہے، لاک رکھتا ہے، تالا رکھتا ہے، رات کو وہاں اکیلا جاتا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لے جاتا. بڑے سے بڑا رئیس ہو، بڑے سے بڑا اس کا عزیز ہو، وہ کسی کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتا، بالکل تنہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا حساب کتاب میں چھپ کے کرتا ہوگا، کوئی دیکھ نہ جائے اس طرح، اور یہ اس کا روز کا معمول. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سن کر حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے. چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ اس کے کمرے کا تالا توڑ دیا جائے، اور جو کچھ اندر سے ملے وہ سب میرے پاس حاضر کیا جائے. بس حکم کی دیر تھی، فوراً کمرے کا تالا توڑا گیا، اور وہاں سے گٹھڑی برآمد ہوئی. وہ گٹھڑی بادشاہ کی خدمت میں پیش کی گئی، دربار بھرا ہوا ہے، اور سب وزیروں، درباریوں اور اراکین سلطنت کی موجودگی میں ایاز کے کمرے سے برآمد ہونے والی خزانے کی گٹھڑی کھولی جاتی ہے. جو ہی گٹھڑی کھلی، دیکھنے والوں کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی، بڑا انوکھا خزانہ اس سے برآمد ہوا. اور وہ خزانہ یہ تھا، ایک جوڑی جوتے کی ٹوٹی ہوئی، ایک پرانا بوسیدہ پھٹا ہوا تہبند لنگی، اور ایک بوسیدہ سا کرتا اس میں سے برآمد ہوا. پریشانی کی ماجرا کیا ہے، بادشاہ بھی حیران ہے، یہ عجیب خزانہ اس نے چھپا کر رکھا ہے. چنانچہ ایاز کو طلب کیا گیا اور اس کو پوچھا گیا کہ یہ کیا راز ہے. تو ایاز نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ علی جا، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک میں آپ کی غلامی میں نہیں آیا تھا اس وقت میری کل کائنات یہ تھی، اب جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ کی نگاہ کرم مجھ پر ہوئی اور خصوصی نظر کرم نے مجھے بہت ترقی دی اور آج میں شاہی لباس پہن کر پھرتا ہوں اور بڑی مجھے عزت اور دولت نصیب ہوئی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ روزانہ رات کو اپنی اس سابقہ کل کائنات کو جا کر دیکھتا ہوں, اپنے پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھتا ہوں, جوتے کو الٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں, اپنی تہبند کو دیکھتا ہوں اور اس طرح اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں جس سے مجھے آپ کے کرم اور آپ کی عنایتوں کی اور قدر بڑھتی ہے. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اے ایاز, اگر محمود غزنوی کی تجھ پر عنایت نہ ہوتی تو اس لباس میں تھا. ان کی عنایتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور ان کا وفادار رہے. تو حضور, میں اپنی اوقات اس لیے یاد کرتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اصلیت معلوم ہو اور اصلیت کا مجھے احساس ہو, میرے اندر گھمنڈ اور تکبر نہ آئے اور میں آپ کی درونی طور پر مخالفت پر نہ اتر ہوں. اس لیے میں تو حضور آپ کی قدر کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں. بادشاہ نے جب یہ سنا تو بہت متاثر اور سارے درباری جو تھے وہ بھی دیکھتے رہ گئے. حاسدین کے سر پر مٹی چھت گئی, سب کے چہرے اتر گئے اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں ایاز کی قدر اور منزلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی. اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بغض و کینہ اور حسد سے بچائے اور آپ کے صدقے مجھے بھی حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس مقدس متبرک حکایت میں بے شمار مدنی پھول سجے ہوئے ہیں, کو چننے والا چاہیے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا سمجھانے کا انداز بڑا دلچسپ رہا کہ یہ قصص جو ہوتے ہیں, واقعات, حکایات, طبیعت اس کی طرف بہت مائل ہوتی ہے اور بندہ بالکل کان لگا کر سنتا ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تو یہ ان کا سمجھانے کا انداز ہے. تو واقعی بہت پیارا انہوں نے سمجھایا. پہلی بات تو یہ ہمیں پتا چلی کہ حدیث شریف میں جس کو نعمت حاصل ہوتی ہے اس سے لوگ حسد کیا کرتے ہیں. یہ تو بالکل تجربے کی بات ہے کہ جس کو عزت ملے گی اس کی مخالفت لازمی ہوگی اور مخالفت برائے مخالفت ہوگی. جس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس سے بھی لوگ حسد کریں گے, جس کی عقل زیادہ ہوگی, ذہین ہوگا, اس کے بھی خامخواہ لوگ مخالفت کر کے اس کو ڈیڑھ ہوشیار بولیں گے. ہوشیار تسلیم نہیں کریں گے, ڈیڑھ ہوشیار. جس کی آواز اچھی ہوگی تو اس کے فیلڈ والے اس سے حسد کریں گے. جو مقرر بہت پاورفل ہوگا دوسرے مقرر اسٹو میں رہیں گے کہ یہ کوئی غلط نہیں کرے اور اپنے پکڑے. مبلغ ہوگا تو دوسرے کم درجے کے مبلغ کھار کھاتے رہیں گے. واہ, اس کو تو مرکز میں بیان کرنے کا موقع ملتا, مجھے موقع ہی نہیں ملتا, میں تو اس سے زیادہ سینئر ہوں. مسجد میں سب اسی کو بولتے ہیں کہ آپ بیان کرو, مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو اندر اندر وہ بھولتا ہے, حسد جو ہے وہ اندر اندر بندے کو بھلاتا ہے. اب اس حسد کو, یہ کیفیت ہے, اس کو پالنا نہیں چاہیے. حسد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں, شیطان ڈال دیتا, لیکن اس حسد کی کیفیت کو پالنا نہیں چاہیے, بلکہ حسد کو رشک میں تبدیل کرنا چاہیے. اولاً تو حسد کی تعریف کیا اس کو دیکھ لیا جائے. حسد ہے, تکبر ہے, ریاکاری ہے, غیبت ہے, چغلی ہے. ان سب کی ڈیفینیشن اور تعریف سیکھنا فرض ہے. جی ہاں, یہ سب سیکھنا فرض ہے. اس کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے. سارے علوم حاصل کر لیے, سارے فنون سیکھ لیے, بڑی بڑی سندیں اور ڈگریاں حاصل کر لی, لیکن اگر اگلے کو پوچھو کہ بھائی حسد کی تعریف کیا ہے, دوسرے سے جلنا, یہ تعریف تھوڑی ہو سکتی, صرف یہ تعریف نہیں, دوسرے سے جلنا. اچھا, تکبر کی تعریف کیا ہے؟ مغرور ہو جانا. ہاں, تو بھائی مغرور ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا؟ چگلی کس کو کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتا. وہ بہت بڑا علم حاصل کر لیا آپ نے, بڑی کتابیں آپ نے پڑھ ڈالی, پر مجھے حیرت ہے آپ کو تکبر کی تعریف نہیں آتی. ریاکاری کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے, چغلی کس کو کہتے ہیں یہی سدھ نہیں آپ کو, حسد کے معنی کیا آپ یہی نہیں جانتے, اور بہت سارا علم حاصل کر لیا آپ. تو یہ میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بظاہر چھوٹی باتیں اور روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں یہ باتیں. فلاں مغرور ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے, فلاں حسد کرتا ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن کسی کو معلوم. تو مختلف اوقات پر میں نے یہ بیان کیے ہوئے تقریباً, ان کیسٹوں میں آپ سن سکتے ہیں. تکبر پر تو خصوصاً بہت بیان ہوئے میرے. تو بھائیو, اس حکایت کے تحت تو ہمیں حسد کی تعریف نوٹ کر لینی ہے. کبھی کبھی میں کہتا رہتا ہوں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. ایک سے ایک بکس خریدیں گے, بہترین قلم خریدیں گے, اور یکسوئی کے ساتھ اپنے لیکچرار, پروفیسر یا ٹیچر کی باتیں سن کر آپ نوٹ کریں گے, ہوم ورک بھی کریں گے, اس کے لیے پیسے بھی دے کر ٹیوشن پڑھیں گے, تو اس سے نوکری ملتی ہے. اب جن باتوں کے سیکھنے اور لکھنے سے جنت ملتی ہے, تو اس کے لیے میں کئی بار توجہ دلاتا ہوں کہ کوشش کر کے خاص خاص باتیں لکھ لینی چاہیے. اب ہمارے حافظے بھی تو نہیں ہے نا, ہمارے حافظے کہاں اتنے قوی ہیں کہ ہم کو یاد رہتا ہوں. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے, یہ حسد کی جلنا. میں جلنا تو عشق کی آگ میں بھی تو جلنا ہوتا ہے, آقا کی محبت میں دل جلتا ہے, خالی جلنا حسد تھوڑی کہتے ہیں. تو بہرحال حسد کی تعریف نرس کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حسد یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر, کسی کی ترقی کو دیکھ کر, کسی کی دولت کو دیکھ کر, کسی کی خوبی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے, یہ ہے حسد. جس طرح میں محروم ہوں یہ بھی محروم ہو جائے, بلکہ محروم نہ بھی ہو. آپ کروڑ پتی ہیں, کسی کو لاکھ روپے مل گئے تو یہ تو ہوا نہیں کہ آپ لاکھ روپے سے محروم ہیں, آپ تو کروڑ پتی ہیں, لیکن دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کنگلے کو لاکھ روپے مل کیسے گئے. ارے اس کو مل گئے تو اب یہ تو اب میری بات نہیں سنے گا, میرے کو حضور حضور نہیں کرے گا, اب تو یہ بھی مام میں رہے گا, پوزیشن میں رہے گا. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو آپ نے تمنا کی کہ یہ لاکھ روپے اس سے برباد ہو جائیں, یہ پھر کنگلا ہو جائے اپنے پیچھے پھر یا جو بھی. تو کسی کی نعمت کو بربادی کی تمنا کرنا یہ ہے دراصل حسد. یہ ذہن میں آؤ, ایک بار پھر سن لے, حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے, یہ ہے حسد. اور رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا نہ کرے کہ اس کی نعمت چھین جائے, بلکہ یہ تمنا کرے کہ جس طرح یا اللہ تو نے اس کو نعمت سے نوازا ہے, مجھے بھی ایسی ہی نعمت عطا کر دے. یہ ہوا رشک, اس میں حرج نہیں. مثلا کوئی بہت ایک بندہ ہے, تہجد گزار ہے, تو اب تمنا کرنا کہ یا اللہ جس طرح یہ تیری عبادت کرتا ہے اس کا دل لگتا ہے, میرا فرض نمازوں میں بھی دل نہیں لگ رہا, مجھے بھی تو اسی کی طرح تہجد گزار کر دے, تو یہ رشک ہوا, اس میں حرج نہیں. میرے مخارج قرآن شریف کے درست ہوتے ہی نہیں, اور فلاں کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے, یا اللہ مجھے بھی اسی کی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے کہ میں بھی اس طرح اچھا پڑھا سکوں, تو یہ رشک, یہ حسد نہیں ہے کہ اس کی نعمت کے زوال کی تمنا ہم نے نہیں کی, بلکہ اس جیسا بننے کی تمنا کی. اچھی بات میں ہم نے اس جیسا بننے کی تمنا کی تو اس کو رشک کہتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. تو رشک بھی کہتے ہیں, اس کو غبطہ بھی کہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ حسد کے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ عام طور پر ہوتا ہے, عام طور پر بہت ہوتا ہے, کمپنی کی کمپنیاں لوگ فیل کروا دیتے ہیں. تو حسد جو ہے یہ بہت بری بلا ہے, بہت بری بلا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو گویا اس کی نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے, نیکیاں اس کی برباد ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ حسد نہیں کرنا چاہیے. اکثر یہاں مناظر یہاں بھی ہوتے ہیں کہ ایک کی دکان زیادہ چلتی ہے, دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے, خار بازی ہوتی ہے کہ یار اس کی دکان چلتی ہے, اپنی بکری نہیں ہوتی. تو پھر اس پر بعض اوقات لوگ عملیات کرتے ہیں, تعویذات کر کے, جس کو عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ میرے کاروبار کو باندھ دیا کسی, میری دکان پر بندش ہے, اور کسی نے بندش کروا دی, اور یہ تعویذ بھی نکلا ہے اور سوئیاں بھی نکلی ہیں, اور ہم کو سوکھا ہوا لیمو بھی ملا ہے. اس طرح کے کیس ہم لوگوں کو کے پاس آتے رہتے. تو ظاہر ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہوں گے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. اور یہ جادو جو ہے اس کا وجود ہے, جادو کا انکار کیسے کریں گے؟ جادو کا انکار نہیں کر سکتے. تو قرآن سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو اژدہا ہو گیا, جادوگروں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئے. اژدہا مانے بہت بڑا سانپ. تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے سانپ نے اور رسیوں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا, تو رسیاں سانپ بن گئیں, سانپ کے روپ میں ظاہر ہوئی. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہوا, تو جادو کا وجود ہے. بعض جاہد لوگ کہتے ہیں ہم جادو میں نہیں مانتے, ہم جنات میں نہیں مانتے, یہ تو ظاہر قرآن کا انکار ہے, اور قرآن کی نص قطعی کا انکار کچھ یعنی کسی کو پتا چل جائے اور پھر بھی انکار کرے. تو اب جنات کا انکار کرتے ہیں, ہم میں جن میں نہیں, میرے کو بھی ٹکرتے ہیں, پوچھتے کیا یہ صحیح ہے یار, اپنے نہیں مانتے جن میں نہیں. تو یہ بالکل جہالت ہے, بے وقوف, تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. قرآن پاک میں تو ایک پوری سورت ہے, سورت الجن, آپ قرآن کھول کے دیکھ لینا, اس میں پوری سورت ہے جن, اس کا نام ہے سورت الجن. تو جن کا ذکر تو قرآن میں, تم انکار کرو گے تو ایمان کا کیا ہوگا؟ قرآن کا انکار ہوئی. اور بے شمار اجنہ نے, بے شمار جنوں نے اسلام بھی قبول کیا, یہ واقعات بھی ملتے ہیں. بعض اوقات پروفیسر بھی ہوتے ہیں, وہ ذہن میں ایسی باتیں بٹھا دیتے ہیں کہ بندہ پھر کہیں کا نہیں رہتا. تو جادو کا وجود ہے, جادو ہو سکتا ہے, لیکن لوگ جو شبہ کرتے ہیں نا کہ فلاں نے جادو کر دیا, ہم نے نام نکلوایا تھا, فال کھلوائی تھی تو اس کا نام آیا, یا ہم نے خواب میں اس کو دیکھا جس پر شک تھا وہ ہمارے خواب میں آیا یا وہ خواب میں آئی اور اسی نے ہم پر جادو کیا ہے, اس میں بڑا امتحان. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی سناتے ہیں, اس نے جادو کر دیا, ممانی نے جادو کر دیا, ہمارا چچا ہم سے بہت جلتا ہے, اس نے جادو کیا, میری سوتیلی ماں نے جادو کیا ہے, میرے کو پتا ہے, کنفرم پتا ہے. یہ سب قیاس ہوتے ہیں, کنفرم نہیں ہوتا. پھر یوں گناہگار ہوتا آدمی. اب یہ کسی کے بارے میں کہنا کہ اس نے جادو کیا اور وجہ کہنے کی ہے کہ فلاں عامل نے بتایا یا عامل نے ہم کو نشانیاں بتائی یا خواب میں ہم نے دیکھا کہ یہ انڈا گاڑ رہا تھا یا لیمو میں سوئی چبو رہا تھا. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں, خواب میں دیکھا تو بس اس نے کیا, اس نے کر دیا. تو صرف خواب کی بنیاد پر, حالانکہ خواب میں تو آپ کو بتاؤں کہ شیطان بہت ساری شکلوں میں آ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور متبرک صورت میں شیطان نہیں آ سکتا, شیطان بہت ساری شکلوں میں آ سکتا. تو اگر آپ کے رشتہ دار کی صورت میں آ گیا, آپ کی ممانی بن کر وہ لیمبو میں سوئی گھسڑ رہا ہے, شیطان کا کام ہے گھر اجاڑنا, جھگڑے کرنا, ممانی صاحب کی ٹھن گئی, اب آپ بھی اس کی مخالفت میں لگ گئے, رشتوں میں لگے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ, آپ نے بھی کچھ اپنا حساب کتاب شروع کر دیا. اور شیطان کی عین آرزو یہی ہے کہ خاندان اجڑ جائیں اور مسلمانوں میں فساد ہوں. تو اس طرح تو تقریباً لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں, اور کسی کا بھی میں نے ذہن نہیں دیکھا اس طرح کا کہ وہ اس طرح کے عملیات کے ذریعے کسی وغیرہ شبہ ظاہر ہوا تو وہ کنفرم نہ کہتا. میرے پاس تو یہی تکرتے ہیں, اس نے کیا, ہم جانتے اس نے کیا, پھر جان جان کے بولیں گے بس اللہ ان کا بھلا کرے, ہم نے تو صبر کیا ہے, ایسا کڑ کڑ کریں گے ہم نے تو صبر کیا ہے. تو صبر اس کو تھوڑی بولتے ہیں جو تم مطلب ساری دنیا کو تو کہتے پھرتے ہو اور اس کے خلاف اتنی غیبت کرتے ہو, پھر ہم نے صبر کیا. تو صبر کی بھی تعریف نہیں پتا, پھر وہ بات آگے پتا نہیں ہوتا, اس لیے آدمی جہالت کی وجہ سے بہت گناہ کرتا ہے. اور جس کو فرصت ہے, جس کو حالات ساتھ دیں, بے شک وہ عالم بنے. مگر اب یہ کہ اب جو ہر ایک نہیں بن سکتا, وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتا, وہ کس طرح ان باتوں کو سیکھے, حسد کس کو کہتے ہیں, تکبر کس کو کہتے ہیں, صبر کس کو کہتے ہیں, یہ کیسے سیکھے. مبتلا ہوں تو زیادہ مشکل ہوئی, سیکھنا بھی ہے ان کو اور پھر ان کا حل بھی سیکھنا ہے. تکبر سیکھا تو تکبر کا علاج سیکھنا بھی ضروری ہے, ریاکاری کس کو کہتے ہیں یہ سیکھا, اب کس طرح سے بچا جائے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. دونوں ہی ضروری ہے تاکہ آدمی بچے تو صحیح, خامہ خواہ خوش فہمی میں رہ کے بھائی یہ نیک کام کرتا ہوں اور ہو ریاکار, اتنے سال سے تہجد پڑھتا ہوں, اتنے سال سے دلائل خیرات پڑھتا ہوں, اتنے عرصے سے ایام بیس کے روزے رکھتا ہوں, اتنے اتنے حج کیے ہیں میں نے, یہاں حاجی ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا, حافظ قرآن ہوں غلط بات نہیں کروں گا. اب تو نام پوچھو تو حافظ, ہاں جب ضرورت پڑے تو اپنے کو حافظ بھی بتائے, ضرورت پڑے تو اپنے آپ کو قاری بھی بتائے کہ ہاں بھائی اب آپ کو مدرسے میں انٹرویو ہے, بے شک آپ بتائے کہ میں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اور قراءت بھی میں نے پڑھی ہے, تجوید کے قواعد بھی پڑھے وغیرہ جو ضرورت ہے, امامت پر آپ کا انٹرویو ہے, مؤذنی پر انٹرویو ہے, مسجد میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو وہاں ضرورت پڑے گی, بلکہ سوال کیے جائیں گے کہ آپ حافظ ہیں یا نہیں, کتنی صورتیں آپ کو یاد, قراءت تو نہیں پوچھتے لوگ, یا تو خیر خوش آواز ہی دیکھی جاتی ہے, قواعد نہیں دیکھے جاتے, آواز سریلی ہو نا تو پاس ہے, تراوی میں بھی آواز سریلی ہے پاس ہے, قواعد نہیں دیکھے جاتے. یہ تو کمیٹی والے بھی تو بےچارے نہیں جانتے ہوتے نا علم, جو مطلب قواعد دیکھے اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں جانتے ہوں گے تو بہت کم دیکھا جاتا ہے. تو ضرورتاً اپنی نیکی کا کوئی اظہار کرے تو وہ بھی سمجھ میں آیا, ضرورتاً بلا ضرورت جو ڈھول پیٹتے رہتے. اب حج کا سیزن آ گیا, وہ تو مالک بن دینار تھے کہ پیدل چل پڑے تھے, تو کسی نے عرض کیا حضور سواری لے لیتے, تو فرمایا کہ مجرم جب اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے چلے تو اس کو تو انگاروں پر چل کر جانا چاہیے. تو یہ انکساری والے چلے گئے, اب ہم لوگ تو بس شوشا کے بندے رہ گئے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال احسان پر ہے. بہرحال انما الاعمال بالنیات, کسی اور وجہ سے کہا, تہدی سے نعمت کے لیے کہا, کسی نے پوچھا تو کہا, کوئی مصلحت عمل ظاہر کیا, یا ماتحت لوگ جو ہیں وہ ترغیب حاصل کریں گے اس لیے کہا کہ تم لوگ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے, دیکھو میں ایک سال سے تہجد پڑھتا ہوں. اپنے مریدوں کو, اپنے شاگردوں کو یا اپنے ماتحت کو, پیشوا قسم کا آدمی اگر یہ بات اس نیت سے کرے کہ جب میرا پتہ چلے گا کہ میں سال بھر سے تہجد پڑھتا ہوں تو یہ لوگ بھی جوش میں آ کر تہجد پڑھیں گے, ایک مثال دی میں نے آپ کو. تو اس طرح اگر اس نیت سے کوئی کرتا ہے, اور ریاکاری مقصود نہیں ہے کہ ان کی نظر میں میری عزت بڑھ جائے, یہ تو تہجد گزار ہیں, یہ نیت نہ ہو, بلکہ ان کو ترغیب دلانا مقصود ہو, تو ایسی نیتوں سے وہ اپنے عمل کا ضرورت اظہار کر سکتا ہے. تو بہرحال میرے سبھی بھائیوں, بات بہت دور نکل گئی, بہت بات چلی تھی محمود اور ایاز کی, اور ایاز جو تھا وہ محمود کا وفادار تھا, اور اس نے اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ روزانہ اپنے پھٹے پرانے کپڑے رات کو دیکھ لیا کرتا. تو کاش بندہ اپنی اصلیت کو یاد کرے, تو اس کے لیے بہت ہی عبرت کا سامان. جب بہت عزت مل جائے کسی کو، بہت شہرت ہو جائے، لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کو مانیں، تو اس وقت اس کے لیے بہت امتحان ہوتا ہے کہ وہ پھول جائے، اپنے آپ کو سمجھ میں جائے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی اصلیت کو زیادہ یاد کرنا چاہیے کہ میرا سابقہ ریکارڈ یہ میں کیا ہوں۔ تو جب بندہ اپنی اصلیت کو یاد کرے گا اور اللہ کی عنایت سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا، تو وہ زیادہ شکر گزار بندہ بنے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کو یاد کرے، ورنہ انسان کی اصلیت تو اس سے بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک جگہ بیت الخلاء کی صفائی ہو رہی تھی اور غلاظت کا ڈھیر بار کیا گیا تھا، لوگ جو تھے وہ ناک پر رومال رکھ کر تیزی سے نکل رہے تھے۔ اس غلاظت نے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا میری سنتے جا۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میری حقیقت جو ہے وہ لذیذ غذا جس کی خوشبو سے دماغ تر ہو جاتا، میری اصل حقیقت لذیذ غذا، لذت دار رسیلے پھل ہے، میری اصلیت مٹھائیاں اور حلوہ ہے کہ لوگ بڑے ناز و انداز سے مجھ کو لوگوں نے پکایا، بازار سے مول لے آئے خرید کر، لیکن اے مجھ سے نفرت کر کے بھاگنے والے، میرا قصور یہی ہوا، میری شامت یوں آئی کہ میں تھوڑی دیر تمہاری صحبت میں رہ گیا تو میری حالت نہیں سمجھا، یعنی مجھے تم لوگوں نے کھا لیا تو چند گھنٹے تمہارے پیٹ میں رہ گیا اور پھر تم لوگوں نے مجھے نکال دیا اور اب مجھ سے بھاگتے ہو۔ کتنی عبرت ہے اس میں کہ اتنی لذیذ غذا اس کے پیٹ میں جائے، چند گھنٹے اس کی صحبت میں رہ کر جب نکلے تو یہی انسان اس کو ٹھکرا دے اور اس سے نفرت کرے، اس کو دیکھنا پسند نہ کرے، اس کی بو سے دور بھاگے۔ اس طرح انسان نصیحت حاصل کرے اور اپنے آپ پر اترائے نہیں کہ میں تو اتنا عجیب شخص ہوں اور عجیب شے ہوں کہ میری مطلب میری صحبت میں رہنے والی چیزوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ نہاتا نہیں ہوں تو بدن سے بدبو آتی ہے، انسان کی کیا حقیقت۔ چنانچہ ایاز رحمت اللہ علیہ اپنی اوقات کو یاد کرتے تھے کہ میری اصلیت یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے اور بادشاہ کی عنایت کہ میں اتنا ترقی پر ہوں۔ تو بادشاہ کی عنایتوں کو یاد کرنے کے لیے اپنی اصلیت کو یاد کرتے تھے۔ تو اے کاش ہم بھی اپنی اصلیت کو یاد کریں، اپنی حقیقت کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا شکر ادا کریں۔ تو اس سے بندے کو بہت کچھ سمجھ پڑتی ہے، اپنی اصلیت کو بھی یاد کریں اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنی انتہا کو بھی یاد کریں۔ اچھا خاصا خوبصورت بندہ، لیکن جب وہ مر جاتا ہے کچھ گھنٹے خصوصاً گزرنے کے بعد، اس کی لاش دیکھ کر آدمی کو حالت خراب، خصوصاً ڈوبے ہوئے جو ملتے ہیں نا یہ نوجوان، پھر جب ان کی لاشیں نکلتی ہیں نا وہ آدمی دیکھ لے، عبرت بہت حاصل ہوئی، بہت حاصل۔ لاشوں کا ایسا حشر ہوتا ہے علمان۔ ابھی ہر ایک ہمارا قرب چاہتا ہے اور بعد میں جب مرے ہوئے پڑے ہوں گے تو دیکھ کر لوگ دہشت کھائیں گے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا غلام جو ایاز تھا وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک اور واقعہ عرض کروں، ایک بار محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھوڑے پر جا رہے تھے اور دوسرے بھی گھوڑے پر وزرا افسران وغیرہ آ رہے تھے، تو محمود غزنوی نے بہت سارے ہیرے اپنے افسروں کی طرف اچھال دیے، کھلبلی پڑ گئی، وہ سارے لوگ گھوڑے سے اتر کر ہیرے چننے لگے، چینا جھپٹی ہونے لگی۔ بادشاہ نے جب چند لمحوں کے بعد مڑ کر دیکھا تو ایاز گھوڑے پر چلا رہا تھا، تو محمود غزنوی نے کہا کہ ارے ایاز ہیرے نہیں چن رہے، اتنے قیمتی ہیرے۔ تو ایاز نے عرض کیا کہ حضور جو ہیروں کے طلبگار تھے وہ ہیرے چننے میں مجبور ہیں اور مجھے ہیرے نہیں ہیرے والا چاہیے، تو اس لیے میں آپ کے پیچھے بھی چاہوں۔ بڑی سمجھنے کی بات، بہت بڑی بات سمجھا دی حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے اس چہیت غلام ایاز نے۔ ایک حدیث شریف میں نا حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو تہجد کے وقت پانی وغیرہ پیش کیا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک بار فرمایا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اور مانگ کیا مانگتا ہے، عرض کیا بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اب یہ کہ جب سرکار سے سرکار ہی کو مانگ لیا کہ مجھے تو آپ چاہیے، یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں، وہاں بھی آپ کے پڑوس میں رہوں، آپ کے قریب قریب رہوں، تو اب مانگنا بنا رہ کیا گیا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کثرت سجود سے اپنے نفس پر میری عیانت، کہ اب میں نے تمہیں جنت تو عطا کر دی، اپنا پڑوس بھی دے دیا، اب تم غافل مت ہو جانا، بلکہ اب تو شکرانے میں مزید نوافل پڑھنا. اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک و مختار ہیں, جسے جو چاہے عطا کر دے. ربیعہ کو جنت عطا کر دی اور جنت میں پڑوس دے دیا. اے کاش ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی جنت کا پڑوس عطا کر دیں. تو ربیعہ نے بڑی پیاری مانگی نا, بڑی بہت پیاری, مانگو تجھی سے تجھ کو تو سب کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. جب ساری کائنات کا مالک مل گیا تو کائنات خود ہی مل گئی, اللہ کی عطا سے ساری کائنات کا مالک, اب کسی اور چیز کی طلب نہ رہی. تو مانگنے والا چاہیے, مانگنے آنا چاہیے. ہم جیسے دنیا دار لوگ تو دنیا کی اشیاء مانگتے ہیں, یہ چیز دے دے, وہ چیز مل جائے, یہ چیز مل جائے, وہ چیز مل جائے, اچھی چیز آئی خوبصورت تو وہ مل جائے, ہمارا مرض دور ہو جائے, ہمارا یہ کام ہو جائے, ہمارا وہ کام بن جائے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ مل جائے, اس کے رسول مل جائے, یہ تو سوچ ہی نہیں. تو فجر میں کتنی میٹھی نیند ہوتی ہے, ساری رات بعضوں کو نیند نہیں آتی, فجر کے وقت ایسی میٹھی نیند چڑھتی ہے. اور اب شیطان ڈراتا ہے, اگر تم جاگ کر نماز کے لیے چلے گئے تو پھر تمہاری نیند اڑ جائے گی, اور آج تم پھر نوکری پر نہیں آ سکو گے, سوچ سدا کر کے مر جائے. جو سچا بندہ ہے وہ بولے گا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اب تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, میں نماز پڑھوں گا اور مسجد میں جا کر پڑھوں گا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا.